السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 58. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کے لیسن کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک نظر ہم پچھلے لیسن پر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے جو باتیں پڑھی تھی اس سے پہلے، قرآن کی جو آیات تھیں، ایک طرح سے وہ بہت ہی اہم آیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو زمین میں اپنی خلافت عطا کرے گا جو اس کے نیک اور صالح بندے ہوں گے. یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ وعدہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ صحابہ کے صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ مخصوص تھا اور اب بعد میں مسلمان ہمیشہ سرنگوں ہی رہیں گے یا پھر مسلمان ان کو عروج حاصل نہ ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلسل ہم کو کئی مثالوں سے بات سمجھائی تھی، کہ پہلے شرک کی بات سمجھائی، پھر منافقین کے بارے میں بتایا، تو جب تک کہ منافقوں سے معاشرہ پاک نہیں ہوتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کیونکہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو مومن ہیں، یا وہی لوگ کچھ کریں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. جو لوگ صرف لپ سروس والے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا آپ جب کہیں ہم حاضر ہو جائیں گے، آپ اشارہ کریں ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، ہم کام کر دیں گے. کیونکہ وہاں پر جو بات کہی گئی تھی کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں بھی کون کھایا کرتا ہے؟ جس کا اعتماد بحال نہیں ہوتا وہ قسمیں کھاتا ہے. تو یہاں پر آج ہمارے مسلم معاشرے کے لیے ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا کیا حال ہے. آج ہماری بھی سروس صرف لپ سروس ہو گئی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس آپ حکم دیں ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں کے بہت سارے اکثر لوگ کام سے جی چراتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی اچھی اپارچونیٹی دی ہے، اتنا اچھا موقع فراہم کیا ہے دین کا کام کرنے کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اچھا صرف آسان آسان کام لے لیں، محنت والے کام ہم نہیں کرنا چاہتے. تو آپ دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا نا. یعنی اس میں ہم کو پچھلی دفعہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ بادلوں کی مثال دی گئی تھی، اور آپ دیکھیں کتنے لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا تھا کہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ ایک پر ایک ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی زور سے بارش برساتے ہیں، کبھی آہستہ سے بارش برساتے ہیں. ہم نے کتنے الفاظ پڑھے تھے اس میں پچھلی آیت میں، یسجی کا لفظ آیا تھا، سحاب کا لفظ تھا، الف کا لفظ آیا تھا، پھر رکامہ، ودق، کتنے الفاظ ہم نے پڑھے. پھر پرندوں سے ہم کو مثال سمجھائی گئی تھی کہ پرندے کس طرح سے اڑتے ہیں بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے وہ کس طرح سے اس سے کام لیتے ہیں، کوئی ان کو سہارا نہیں ہوتا. تو مسلمان جو ہے ان باتوں سے سیکھے کہ اسے بھی جب یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تو اس مسلمان کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہتا؟ ایک طرف اس کو عبادت بھی کرنی ہے اور دوسری طرف اس کو اطاعت بھی کرنی ہے. صرف اگر وہ عبادت کر لے اور اطاعت سے منہ موڑ جائے تو یہ بھی قابل قبول نہیں، اور اگر وہ صرف اطاعت کر لے اور عبادت سے منہ موڑ جائے تو یہ بھی قابل قبول نہیں. بلکہ جس طرح سے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے اور اس کی مطیع فرمان بھی ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر ہی مسلمان آج عروج کی طرف پہنچ سکتے ہیں، عروج کی طرف، عروج کے زینے پر قدم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا. تو چونکہ ہم نے اس میں لفظ پڑھا تھا نا کہ مومنوں کا طرز عمل کیا تھا کہ سن لیا اور مان لیا، سمعنا واطعنا، اور پھر کیا تھا؟ ان کو اللہ کا خوف تھا، اللہ کا تقویٰ. تو یہ جو چار چیزیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کا خوف اور تقویٰ، یہ چیز انسان کو ہائیسٹ لیول پر پہنچا دیتی ہے جسے صحابہ کرام کو پہنچایا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو تدریج رکھی گئی ہے دھیرے دھیرے کام کرنے کی، جس طرح سے پانی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی, بارش برستی ہے کہ پہلے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے, پھر بادل بنتے ہیں, پھر بادلوں میں پانی جمع ہوتا ہے, پھر وہ بادلوں سے پانی دھیرے دھیرے گرتا ہے, اور پھر بادل پورا پانی نہیں برسا دیتے اپنا, بلکہ کچھ برساتے ہیں اور کچھ روک لیتے ہیں. تو مسلمان کو بھی ایسے ہی کام کرنا ہے, اور آپس میں مل کر کام کرنا ہے, آپس میں جڑ کر رہنا ہے, تبھی ہم یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ آیت بہت ہی اہم تھی کہ انسان غور و فکر کرے, سوچے, اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار, اللہ نہ کرے کہ منافقین میں ہوں. جب ایک مومن کام کرتا ہے تو اسی طرح سے وہ کام کرتا ہے, اور ایک موومنٹ سکھائی گئی اصل میں کہ جس طرح سے بادل کس طرح سے کام کرتے ہیں, پرندے کس طرح سے اڑتے ہیں. تو مسلمان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایکٹیو رہے, بھاگ دوڑ کرے, کوشش کرے, جدوجہد کرے, اور یہ جدوجہد میں ساتھ مل کر بھی چلنا ہے, دوسروں کو بھی سنبھالنا ہے, خود بھی سنبھلنا ہے. مومن اپنے آپ کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں, خود بھی نہیں گرتے, اور اگر گرے تو دوسرا ان کو تھام لیتا ہے, اور اگر دوسرا گرتا ہے تو یہ مومن بڑھ کر اس کو تھام لیتا ہے. تو ہم کو اپنے ارادے, اپنے مقصد نیک رکھنے ہیں تاکہ ہم مل کر یہ کام کر سکیں, اور اللہ کے لیے اس دین کے کام میں کوئی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. یقین جانے کئی لوگ, جو بڑے بڑے لوگ آج بڑے بڑے اسکالرس ہیں الحمدللہ, یہ لوگ جب باہر ملکوں میں گئے پڑھنے کے لیے, اور یہ چاہتے تھے کہ دین سے ان کا ناتا نہ ٹوٹے, دین سے ان کا رشتہ نہ چھوٹے, تو لہٰذا ان لوگوں نے مسجدوں میں جا کر خود آفر کی کہ ہمیں کوئی کام نہیں مل سکتا مسجد میں, ہم مسجد کی صفائی کریں گے, مسجد میں جھاڑو دیں گے, مسجد کے واش روم ہم دھوئیں گے, لیکن ہم کم از کم مسجد سے جڑے رہیں گے, جس کی بنا پر ہم دین سے جڑے رہیں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی کی وجہ سے, یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد سے جڑے رہنا, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑے رہنا, لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے اسکالرز بنا دیا الحمدللہ. تو کبھی بھی کوئی سیدھا اچانک اوپر لیول پر نہیں پہنچ جاتا کہ ہائیسٹ لیول پر سیدھا پہنچ جائے اور کام کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے, ہمیں بتائی ہے, اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے جانا. کوئی بھی چیز دھیرے دھیرے بتدریج آگے بڑھتی ہے, اور جس میں تدریج ہوگی وہی چیز کامیاب ہوگی. آپ مسلمانوں کا بھی حال دیکھیں, 13 سال تک مکے میں تکلیف برداشت کرتے رہے, پھر مدینہ آئے ہجرت کر کے, وہاں پر اپنے قدم مضبوط جمائے, لیکن شروع میں کتنی تکلیف تھی صحابہ کرام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خود جانتے کہ ایک دن خود اکیلے باہر نکلے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ مدینہ پر کوئی حملہ نہ کر دے, آپ کو باہر کسی کی آواز آئی, آپ نے پوچھا کون ہے, تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں, اور میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے, یا میں مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا, کچھ شک ہوا, تو لہٰذا میں آپ کی حفاظت کے لیے نکل آیا گھر سے. تو شروع میں ایک خوف کا ماحول تھا, لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے امن اور سکون پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, ضرور تمہیں مضبوط کرے گا, لیکن پہلے اس کے لیے آغاز ضروری ہے, محنت ضروری ہے, کوشش ضروری ہے. ہم بھی کوشش کریں, اور ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں, لیکن ہماری کوشش رائے گا نہیں جائے گی. ہم نے جو ایک بیج بو دیا, ہم نے ایک جو پودا لگا دیا, یقین جانیے کہ یہ محنت ثمر آور ہوگی, یہ محنت کا پھل ضرور ملے گا. بے شک ہم دنیا میں نہ دیکھیں, لیکن آخرت میں ہم کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اور جب وہاں آخرت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں کا لگایا ہوا ثمر, پودا کتنا تناوٹ درخت بن گیا, اس کا اجر تمہیں مل رہا ہے, تو آپ سوچیں کتنی خوشی ہوگی اس وقت نا. تو دین کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, چاہے وہ لکھنے پڑھنے کا کام ہو, یا کچھ بولنے کا ہو, یا دینی اداروں کی مسجدوں کی صفائی ہو, کچھ بھی ہو. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کا, تو اس سے صرف مسجدیں ہی مراد نہیں تھی, بلکہ ہر وہ گھر, ہر وہ جگہ جہاں پر قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہو, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی جاتی ہو, وہ تمام گھر اس میں آ جائیں گے. تو ہم کوئی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, ہر کام اپنی جگہ بہت اہم ہے. تو اللہ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہم صرف عالم نہیں بن جانا چاہتے, ہم طالب علم ہی ہیں اور طالب علم ہی رہیں گے آخر تک, مرتے دم تک. ہم کوئی فقیہ نہیں بننا چاہتے اور نہ ہم فقیہ بن سکتے ہیں, ہم کوئی عالمہ نہیں بننا چاہتے اور نہ ہم بن سکتے ہیں. ہم تو صرف دین کو سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ دین کو ہم اپنی ذات پر نافذ کر سکیں اور اس کو پورے معاشرے میں نافذ کر سکیں. ہم کو ایک تبدیلی لانی ہے, ہم کو اپنی واہ واہ نہیں کروانی ہے. یقین جانے ہم کو صرف یہ نہیں کہلوانا کہ اچھا فلاں بہت اچھے ہیں اور فلاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یا فلاں کی تقریر بہت اچھی ہے, یا فلاں بہت نیک اور دیندار ہے. نہیں, ہم کو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے, ہم کو پورے معاشرے میں ایک تبدیلی لانی ہے، ایک چینج لانا ہے، اور اگر پورے معاشرے میں ہم نہیں لا سکے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہماری کوششوں کے باوجود بھی اگر نہیں ہو سکتا، تو کم از کم اپنے گھر میں تو تبدیلی لانے والے بنے، کم از کم ہمارا گھر سدھر جائے، ہمارا گھر ایک اسلامی گھرانہ کہلائے، جس کو دیکھ کر لوگ آئیڈیل گھرانہ کہیں کہ ہاں یہ ہے صحیح اسلامی گھرانہ۔ تو یہ چیز ہم کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ آئیے آج کی آیات کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من ظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن توافون علیکم بعدکم علی بعد کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ ایک، صبح کی نماز سے پہلے، دوسرا دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، یعنی واضح کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اسی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمارے لیے نازل کیے، اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں۔ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس مقصد کے تحت یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ ایک پاکیزہ ماحول ہو، بے حیائی عام نہ ہو، فحش عام نہ ہو، ایک شرم و حیا کا ماحول پیدا ہو، پردے کی پابندی کی جائے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے، بے حیائی کی اشاعت نہ ہو، تو انہی مقصد کے مد نظر یہ آیت اس میں اور اضافہ کر دیتی ہے کہ اور مزید ان احکامات کو اگر ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے، تو اس کے لیے اور کیا ہم کو احتیاط کرنی ہوگی، اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں نصیحت کی گئی ہے، اور مخاطب ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا، ہم شروع سے بہت دفعہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور غالباً پہلے بھی آپ لوگوں سے شاید کہا تھا یا ڈسکس کیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کا پراپر نام لے کر جب ہم مخاطب کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں جو تاکید کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو جو احکام بتائے جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی وہ کوئی اس کو سمجھ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، لیکن جو ہم بچے کا نام رکھ دیتے ہیں اور بچے کو اس نام سے سبھی لوگ بار بار پکار رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی پلٹ کر دیکھتا ہے یا نظر اٹھاتا ہے کہ اسے پکارا گیا ہے۔ جب باقاعدہ نام لے کر پکارا جائے تو ہر کوئی الرٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اگر ایک محفل میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جس میں بہت سارے ہم نام بھی ہوں، مثال کے طور پر کوئی بھی نام ہم لے لیں، فاطمہ لے لیں، اگر آپ فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں تو اگر چار فاطمہ بھی ہوں گی تو چاروں کے چاروں فاطمہ الرٹ ہو جائیں گے کہ اچھا مجھے پکارا گیا ہے۔ تو خصوصاً جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ہم سب کو اسی طرح سے الرٹ ہو جانا چاہیے۔ جب بھی قرآن میں یہ جملہ آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہ پن پوائنٹ کر کے بلایا جا رہا ہے، ہم کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ بس میرے لیے یہ حکم ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، مجھے مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ اجازت لے کر آئیں تمہارے لونڈی غلام مملوک، کیونکہ اس زمانے میں جو غلامی کا رواج تھا ہم سب جانتے کہ بالکل وہ گھروں میں بچوں کی طرح رہتے تھے، یعنی جیسے ہمارے گھر والے ہوتے ہیں تو وہ جو مملوک ہوا کرتے تھے بالکل وہ گھر کے ایک فرد تھے سمجھیں۔ تو جو مملوک ہیں تمہارے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، لونڈی غلام، اجازت لے کر آئیں۔ اور والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، جن کو احتلام نہ، حلم دراصل احتلام بھی اسی سے ہے، تو جن کو احتلام نہ ہوا ہو، جو بالغ نہ ہوئے ہوں، وہ کیا کریں؟ تین اوقات، ثلاث مرات، تین اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ کون سے وہ تین اوقات ہیں؟ صلاۃ الفجر یعنی قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت زہیرتن، زہیرتی کا لفظ آیا ہے، زہیرہ کا لفظ آیا ہے، ظہر ہم جس کو کہتے ہیں کہ جب دھوپ اپنی انتہا کو ہوتی ہے دوپہر کا وقت، کیونکہ عرب معاشرے میں اس وقت چونکہ دھوپ انتہا کی ہوتی تھی تو وہ ان کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت باہر نکلنا وہ لوگ انتہائی تکلیف سمجھتے تھے، انہیں باہر نکلنا تکلیف میں پڑنا ہوتا تھا کیونکہ دھوپ انتہا کی ہوتی تھی، لہٰذا کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو دوپہر کا وقت جو کہ کیلولا کا وقت تھا، اور پھر تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ تو یہ تین اوقات، یعنی اب یہاں پر عشاء کی نماز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی آداب کیا ہے کہ سونا کب چاہیے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تو کم سے کم تین چار گھنٹے ہمارے اب ہم جاگتے ہیں، یعنی بالکل ہی سمجھے کہ وہ سب اوقات ہی چینج ہو گئے ہیں اٹھنے جاگنے کے۔ تو سونے سے، سونے کے بعد کا وقت، دوپہر کا وقت اور فجر سے پہلے کا وقت، یہ تین اوقات ایسے ہیں جبکہ اگر کوئی بھی اندر آئیں، چھوٹے بچوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ بالغ بچوں کی بات نہیں، بالغ تو جو ہو جائیں گے تو ان کو وہ تمام بڑوں کے حکم میں آئیں گے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بڑے یعنی جن سے پھر پردہ کرنا چاہیے، یا پھر جو اپنے ہی بچے ہیں تو ان کے سامنے پھر آپ کو ایسے آنا چاہیے کہ کوئی جسم کی ایسی چیزیں نظر نہ آئیں، چاہے وہ آپ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہ پہنچے ہوں، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں، تمہارے لونڈی غلام، ان کو تین اوقات میں اجازت لے کر بیڈ رومز میں آنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیسی ایک سوسائٹی ڈیولپ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیسا معاشرہ ہو، یعنی اور اس معاشرے میں جو ایک گھر ہے، خاندان ہے، وہ کیسے، اس کا رہن سہن کیسا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو۔ یعنی کوئی بھی آپ کو مذہب میں ایسے احکامات، ایسے سنہرے اصول نہیں ملیں گے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین اسلام فطری دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے وہی دین پسند کیا ہے جو اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہو، جو اس سے میچ کھاتا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیڈ رومز کے بھی احکام بتا دی کہ بیڈ روم میں بھی اگر رہنا ہے تو کیسے ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کیسے ہو۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر میں بچوں کو بھی وہ تہذیب سکھائی جائے، بچوں کو وہ آداب آتے ہوں کہ کس وقت، کیسے، کن اوقات میں انہیں کمروں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اب چونکہ بچے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، اور لونڈی غلام ہیں جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ اب آج کل تو ایسے لونڈی غلام ہے نہیں، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ غلامی ختم ہو چکی ہے، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس زمانے میں ایسے لونڈی غلام تھے کہ جو بالکل گھر کا حصہ تھے۔ تو بہرحال جو بار بار آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر طواف کا لفظ آیا ہے، طواف چکر لگانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم طواف کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہاں طواف ہونا مبالغی کا صیغہ ہے کہ بار بار چکر لگانے والے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے یہی لفظ حدیث میں استعمال کیا ہے، اور اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بار بار آنے والے، جیسے حدیث میں آتا ہے انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم اب الطوافات، کہ بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس گھر کے اندر آنے جانے والی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خادم ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ بھی بار بار خادم کو گھر میں آنا ہوتا تھا، ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اسی لیے یہ اجازت یہاں پر دی گئی کہ ٹھیک ہے، ویسے تو وہ آتے رہیں گے بار بار، لیکن یہ تین اوقات میں ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں نازل کیے؟ کیونکہ وہ علیم ہے، وہ لوگوں کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر وہ ان سے بالکل ہی، یعنی یہ بچے، یا پھر اگر ایسا ہوتا کہ دن رات ہی پردہ کریں تو کیسے پاسبل تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور اس کے ہر حکم میں بندوں کا مفاد پوشیدہ ہے، حکمتیں ہیں، وہ حکیم ہیں، اس کے ہر حکم میں اپنے بندوں کے لیے فائدے ہیں، اور اگر بندے ان احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو اس میں خود بندوں کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں اس میں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، بیڈ رومز میں اگر آئیں، جب پیرنٹس اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی بیڈ رومز میں ہو، تو اس وقت بچوں کو، گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو یہ شروع سے یہ بات سکھائی جائے کہ اجازت لے کر آئیں یہ تین اوقات میں۔ قرآن نے ایسی کایا پلٹ دی، عرب کے لوگوں کی، کیونکہ عربوں کے یہاں گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، اور اگر مین دروازہ ہوتا بھی تھا تو وہ بند نہیں کیا جاتا تھا، یا پھر صرف چھوٹے موٹے پردے پڑے ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے اس کا رواج عام ہوا، اور اندر جو بیڈ رومز ہوا کرتے تھے اس میں بھی دروازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تعلیم دی جا رہی ہے حیا کو قائم رکھنے کے لیے کہ ایسے اوقات میں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں بھائی، اگر اچانک کوئی آ جائے، ایون بچے بھی آتے ہیں اور وہ بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ آ جاتے ہیں بیڈ روم میں اور ان کی ایسی نظر پڑ جاتی ہے شوہر اور بیوی کو کچھ ایسی حالت میں دیکھ کر کے، جب آرام سے لیٹنے کا وقت ہے یا پھر شوہر اور بیوی ہیں آرام سے لیٹے ہوئے، تو اس ایسے وقت میں اگر دروازہ کھلا رہے گا یا دروازہ نوک کر کے نہیں آئیں گے بچے یا اجازت لے کر نہیں آئیں گے بچے، تو کیا ہوگا کہ غلط حالت میں نظر پڑ سکتی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی بالکل حالت بدل دی، جو ان کی طرز معاشرت تھی، جو ان کے رہن سہن کا انداز تھا، جو ان کی ڈیلی لائف تھی، قرآن نے ان کو اس طرح سے تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ بن گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لارڈ جیمز واٹ نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، عیسائیت ابھر نہیں سکتی، اور یہ کتاب تو انشاءاللہ اور الحمدللہ قیامت تک مسلمانوں کے پاس رہے گی، اور مسلمانوں ہی کے پاس کیا ہے، جو بھی اس کو قبول کرے گا یہ کتاب اس کی ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری تو نہیں ہے قرآن پر، یہ تو جو بھی، اگر کوئی نان مسلم بھی اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کتاب اس کی بھی ہے۔ تو دیکھا جائے تو قرآن ایک چنگاری تھی اور عرب کی وہ ریت بارود کا اس نے کام دیا، اور یہ بالکل بھڑک اٹھا، یعنی ایک شعلہ تھا جو روشن ہوا سبحان اللہ، اور ایک نئی تہذیب، اسلامی تہذیب دنیا کے نقشے پر ابھر کر آ گئی، اور پھر یہ عرب سے لے کر عجم تک پہنچ گیا۔ یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہم کو ملتی ہے، جب وہ رشیہ سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جب مسلمانوں کی فوج وہاں گئی، اور چونکہ اس میں اب سارے قسم کے لوگ تھے، اجمی بھی تھے، عربی بھی تھے، اب کسی نے نماز پڑھانی شروع کی تو اب اس کو قرآن کے تلفظ سے ہی نہیں آ رہے تھے، تو وہ کچھ الگ طریقے سے پڑھنے لگا، کوئی ایک جو عرب تھا وہ الگ طریقے سے پڑھنے لگا، ان کی آپس میں پرابلم ہوگی کہ تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، اور اس نے کہا کہ تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، سب نے کہا کہ ہم نے تو قرآن صحابہ سے سیکھا ہے۔ تب حذیفہ بن یمان بہت تیزی سے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اگر آپ نے قرآن کی ایک تلاوت پر لوگوں کو جمع نہ کیا امت کو، تو امت بکھر جائے گی۔ اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام امت کو ایک تلاوت پر، ایک طرز تلاوت پر جمع کیا، الحمدللہ قرآن لکھوایا، اور اس کے معلم جگہ جگہ بھیجے اس کو پڑھانے والے، تاکہ سب لوگ ایک جیسی تلاوت کریں، جس طرز پر، جس لہجے میں وہ نازل ہوا تھا، قریشی لہجے میں۔ تو بہرحال یعنی قرآن نے ان کو بدل کر رکھ دیا، اور مسلمانوں کی حکومت صرف چند سالوں میں، 20 سال کے عرصے میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور اس نے اسلامی تہذیب نے ہر طرف اپنے آپ کو روشناس کروایا، اور ہر طرف وہ ماحول پھیلتا چلا گیا، ماشاءاللہ اسلامی تہذیب ہر طرف رائج ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ ایک تہذیب تھی جو لوگوں کو دی، اور اس وقت تو یورپین کنٹریز ڈارک ایج میں تھے، ان کے یہاں گندگی کے جوہر پڑے رہتے تھے، کوئی شرم و حیا نہیں تھی، عورت کا استحصال تھا، ظلم و ستم، بربریت عام تھی، صفائی ستھرائی کا انہیں کوئی خیال نہیں تھا، کوئی ڈرین سسٹم ان کے یہاں نہیں تھا، کوئی روڈز نہیں تھے، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، ان کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو ایسا ہوا کہ جب اسلام اسپین میں، ترکی، اٹلی، روم، یہاں پہنچا اسلام، تو یہ جو ادھر سے یورپین کنٹریز کے اور دوسرے لوگ، جب وہ وہاں کے طالب علم مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آنے لگے، مسلمانوں کی جو علمی درسگاہیں ہوتی تھیں، جتنے آج یہ سارے جو یونیورسٹی ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری، یقین جانے کے سارے نام مسلمانوں نے دیے۔ پہلے مسلمانوں کے یہاں پر ایک طرز تعلیم ہوتا تھا جس کو اجازہ کہتے تھے، تو وہ اجازہ جو دینا ہوتا تھا تو مطلب یعنی اب تم پڑھا سکتے ہو جا کر، یعنی میں نے تم سے سن لیا ہے اور تم نے لکھ کر مجھے اس کا ثبوت بھی دے دی کہ تم اس قابل ہو گئے ہو، تو مسلمان مدرسین، مسلمان محدثین اپنے اسٹوڈنٹس کو اجازہ دیا کرتے تھے، وہی اجازہ دراصل آج کی زبان میں پی ایچ ڈی ہے۔ تو یہ جتنے ٹرمز ہے پڑھائی کے، تعلیم کے، یہ دیکھا جائے تو مسلمانوں نے دیے، ورنہ دوسری دنیا، باقی دنیا کے لوگ اس سے سب لا علم تھے، وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو جب یہ غیر مسلم طالب علم آتے، اس میں تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور کچھ طالب علم جو مسلمان نہیں ہوئے، واپس جا کر اپنے ملک کو انہوں نے یہ سب تمام تعلیم سے روشناس کروایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور دورہ تھا کہ اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عزت دی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے آ کر طرز تعلیم سیکھتے تھے اور واپس جا کر اپنے یہاں پر انٹروڈیوس کرواتے تھے. اور آج الٹا معاملہ ہو گیا نا, آج ہم وہاں جاتے ہیں اور نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں وہاں پر, ان کو ہم بہت اونچا سمجھتے ہیں کہ وہاں کتنے اچھے لوگ ہیں, ویسٹرن کنٹری کے لوگ, مغرب کے لوگ. تو اصل تہذیب تو ہمارے پاس ہے. تو یہاں پر اسلام جو تہذیب پیش کر رہا ہے, جو عرب لوگ جس سے بالکل ناواقف تھے, ان کے یہاں پر اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی پردے کا سسٹم نہیں تھا, بے راہ روی عام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ایک سسٹم دیا اور اس پر انہوں نے کس طرح سے عمل کیا. تو یہاں بچوں کو بھی اپنے, ہمارے اپنے گھر کے بچوں کو بھی ہمیں تعلیم دینی چاہیے, بچپن سے یہ آداب سکھانا چاہیے کہ تم کو کسی کے کمرے میں جانا ہو, اگر معلوم ہو کہ کمرے میں اس وقت ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ میں ہیں, وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ چچا چچی بھی ہو سکتے ہیں, وہ ماما مامی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف اگر جو بھی ہوں, اگر کمرے میں بیڈ رومس میں ہوں, تو اس وقت بچوں کو چاہیے کہ وہ ڈور نوک کریں, اجازت طلب کریں, بغیر اجازت کے اندر نہ جائیں. کیونکہ یوزلی عام طور پر ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم پایا جاتا ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں تب آپ دیکھیں کہ بےچارے اگر نئے چاچا چاچی کی شادی ہوئی ہے, چاچا کی شادی ہوئی ہے, اب بچوں کو اور بہت شوق ہوتا ہے دلہن کو دیکھنے کا, کہ بچے اٹھنا ہی نہیں چاہتے دلہن کے پاس سے. اب پہلے ہی تو جوائنٹ فیملی سسٹم اور اوپر سے پھر یہ بچے سونے پہ سہاگا کا کام دیتے ہیں. تو نہیں, ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ, دلہن سے دلچسپی اپنی جگہ, لیکن ہم سمجھدار ہیں نا, ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ نہیں ہر وقت چچی کے کمرے میں گھسے رہنا, ہر وقت مامی کے کمرے میں گھسے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دوپہر کا وقت کیلولا کا وقت ہے, کوئی بات نہیں, کہیں باہر تو نہیں جا کر سو رہے نا, اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیڈ روم میں ہے. تو یہاں پر قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ فجر سے پہلے, عشاء کے بعد اور دوپہر کا وقت جب انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اپنے کمرے میں آرام سے لیٹنا چاہتا ہے, آرام کرنا چاہتا ہے یا بات چیت کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی بے شرمی اور بے حیائی والی بات نہیں ہے, یہ عین فطرت کا تقاضا ہے, کوئی بات نہیں, آرام کرنے دیا جائے. ہاں لیکن بچوں کو یہ تاکید ہم ضرور کریں کہ ایسے وقت میں, ان اوقات میں نہیں جایا جائے. اور ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے گھر جانے آنے کا جو سسٹم ہے وہ عین دوپہر کا وقت ہے کہ جب لوگ آرام کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے, یقین جانیے, کیونکہ دوسروں کی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہے. اور یہ ساری باتیں, یہ سارے احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں, تاکہ کسی کی پرائیویسی میں خلل نہ آئے, تاکہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. اور ہم جانے انجانے میں دوسروں کی پرائیویسی ہی ڈسٹرب کرتے ہیں. پھر دوسرا لفظ جو یہاں پر آیا ہے, ثلاث اورات لکم, یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں. اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے اورات, اس کو ہم سمجھ لیں, ایک لفظ ایک زبان میں کوئی اور معنی دیتا ہے اور دوسری زبان میں وہ کچھ اور معنی دیتا ہے. اردو زبان میں عورت ہماری یہاں خواتین کو کہا جاتا ہے, جبکہ عربی زبان میں عورتن ہے, یہ جو عوراتن, عورتن کی جمع ہے دراصل, اور اس کی اصل معنی ہے خلل اور نقص. پھر اس کا جو استعمال ہونے لگا یا اس کا اطلاق کیا جانے لگا, جس کا یعنی کوئی بھی چیز ایسی جس کا ظاہر کرنا اور اس کا دیکھنا ناپسندیدہ ہو, اس کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا, کہ جس چیز کو انسان دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتا یا جو شرم کا باعث ہو, تو اس کے لیے اورا کا لفظ استعمال ہونے لگا. خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور اریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے. تو یہاں پر تین اوقات کو اورات کہا گیا ہے, یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حیات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی جب انسان اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا لباس چینج کرتا ہے, سونے کا لباس پہن سکتا ہے. تو ان تین اوقات میں جو خدمت گزار ہیں, جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں, چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہوں, تو اجازت لے کر آیا جائے. پھر اور ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا جو اورات کا استعمال ہے. اردو میں تو یہ صنف اناس کے لیے, یعنی ہم خواتین کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی میں وہی والی بات جو ابھی خلل اور خطرے کی جگہ کے ہیں. اور یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جس چیز کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث شرم ہو, یا جس کا ظاہر ہو جانا اس کو ناگوار ہو, یعنی ایسی چیز جس کا کھل جانا جس کی وجہ سے انسان شرم کا شکار ہو جائے, یا جس کا ظاہر ہونا اس کو ناگوار ہو. اور ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, غیر محفوظ, کوئی چیز غیر محفوظ ہو, اس میں اس کے لیے بھی اورا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ سب معنی دیکھا جائے تو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تین اوقات, چونکہ تم آرام کرتے ہو, ہو سکتا ہے تم اپنا لباس تبدیل کرتے ہو, یا ایسی حالت میں ہوتے ہو جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا اچانک تمہارے پاس آنا مناسب نہیں, لہٰذا ان کو یہ ہدایت کر دو کہ ان تین وقتوں میں جب وہ تمہاری خلوت کی جگہ آئیں تو پہلے اجازت لے لیا کریں. اور اس میں دراصل نابالغ بچے آتے ہیں، جو بالغ بچے ہوں گے ان کو تو پہلے ہی جب بھی آنا ہے وہ سلام کر کے آئیں گے، اور بڑے بچے تو خود ہی سمجھدار ہوتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے جو نابالغ ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ہی بچوں کو ہم ایسی تہذیب سکھا دیں، ان کو آداب سکھا دیں تاکہ وہ بلا اجازت اگر آ جائیں تو تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، وہ آئیں ہی نہ، تو تم پہلے ہی ان کو تعلیم دے دو، تم پہلے ہی ان کو سمجھا دو کہ اگر دروازہ بند ہو یا پردہ گرا ہوا ہو کمرے کا یا سو رہے ہوں تو اس وقت تم اندر نہ آؤ بلکہ اجازت لے کر آؤ۔ امام راغب مفردات میں جو عورت کا معنی بتاتے ہیں کہ عورت کا لفظ یہی عورت، اورات کا لفظ دراصل عورتوں کی جمع ہے، اور یہ دوسری زبان میں منتقل ہو کر کوئی دوسرا معنی اختیار کر لیتا ہے، جیسے ہماری زبان میں تو عورت مرد کی تانیس یا مادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں جس زبان کا یہ لفظ ہے اورا، عورت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کھلا رکھنا یا اس کا کھلا رہنا انسان کے لیے باعث ننگو آر ہو اور انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ نابالغ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں جب بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ اور یہ سارے احکام کیوں دیے گئے ہیں، اصل اس کی حکمت کیا ہے یا کیوں اس کی اہمیت ہے؟ دراصل یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان کی جو خصوصاً گھر کی جو پرائیویسی ہوتی ہے تو اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے حکم کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں تم کو اپنے غلاموں سے، اپنی کنیزوں سے، اپنے ان نابالغ بچوں سے، خواہ وہ لڑکے ہوں لڑکیاں، ان کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے، وہ ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ تین اوقات دراصل پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ اور پھر یہ نوکر کیوں بلا اجازت آیا کرتے تھے گھر میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ان تین اوقات کے علاوہ، کیونکہ اس زمانے میں جو لونڈی اور غلام تھے وہ گھر میں ساتھ میں رہتے تھے، اگر وہ بار بار ہر وقت اگر اجازت لیں گے تو کیا ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کو تو 24 گھنٹے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے، تو یہ تو ایک مصیبت بن جائے گی، اگر ہر 2 منٹ کے بعد آنا پڑ رہا تو اجازت، ہر 5 منٹ کے بعد آنا پڑ رہا تو اجازت، تو لہٰذا اسی لیے 3 اوقات بتا دیے گئے، اس کے علاوہ اگر وہ بلا اجازت اندر آئیں تو وہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب بلوغت کس کو کہیں گے؟ تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے احتلام ہے، یعنی جب ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے یا ویٹ ڈریمس آتے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے جب ان کو حیض آنا شروع ہو جائے وہ ان کی بلوغت کی عمر ہے، اس سے پہلے یعنی جب وہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو پھر تو وہ بڑوں کے احکام میں آ جائیں گے، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے وہ بچوں کے حکم میں آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اور پھر وہی والی بات ہے کہ ہمیں بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تہذیب، اسلامی احکام کی پابندی ہوتی ہو، اور الحمدللہ ہماری خود تہذیب اتنی اچھی کہ ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی تہذیب کی صورت میں اتنے بہترین ہیرے اور جواہرات سے ہم کو نوازا ہے کہ ہم کو جو آرٹیفیشل نگینوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آرٹیفیشل ہی ہوتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ظاہری طور پر چمک دمک رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو قیمت ہے، اصل جو اہمیت ہے وہ اوریجنل ہیرے جواہرات کی جو ہو سکتی ہے، اس کی بات کسی میں نہیں آتی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اصل تعلیمات ہیں، الحمدللہ ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی، کسی اور قوم کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ تہذیب موجود ہے، اسلامی تہذیب۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو اختتام کیا کہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس نے جو احکامات دیے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں، اس میں سراسر انسان کا اپنا خود کا فائدہ ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بالغ ہو جائیں تو یعنی بلوغت کے بعد تو وہ ان کے وہ انہی احکام کے پابند ہوں گے جو بڑوں کے لیے جو احکامات ہیں، اور بلوغت کی عمر جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی وہی ہے کہ لڑکوں کے لیے ان کی آواز کا بدل جانا اور لڑکیوں کے لیے حیض کا آنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے۔ تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سے اجازت لے کر آئیں جس طرح سے بڑے اجازت لے کر آتے ہیں۔ آیت نمبر 60، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں پر قواعد کا لفظ آیا ہے کہ جو عورتیں بیٹھ گئی ہوں یا بیٹھی ہوں، اور دوسرا لفظ آیا ہے کہ وہ اتار کر رکھ دیں، اَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، اپنے کپڑے اتار دیں. اب یہاں پر تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بوڑھی بھی عورتیں کیوں نہ ہوں گی، کپڑے اتارنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا. ثیاب کا مطلب یہاں پر ہے چادر، یعنی جو انہوں نے اوپر چادر اوڑھی ہے یا جو جلباب انہوں نے اوڑھی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی، اس کے بارے میں علماء کرام نے الگ الگ اس کی تفسیر پیش کی ہے مفسرین نے، اور اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عورتیں جو بالکل ہی بوڑھی پھونس ہوں، جن کو کوئی اب دلچسپی نہ ہو اپنی زینت سے، اپنی آرائش سے، یا وہ عورتیں، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم یہ مثال لیں کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، تو بعض اوقات تو حیض 40 سال میں بھی بند ہو جاتا ہے آنا. بعض اوقات آج کل ہم سب دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے یوٹرس ہی نکال لیا جاتا ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے آنا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورتیں جن کے اندر زینت کی بالکل خواہش نہ ہو، جن سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اگر ایسی عورتیں جن کو زینت کی خواہش نہ ہو، جن سے کوئی نکاح کرنا نہ چاہتا ہو، یا جن کو خود بھی نکاح کی خواہش نہ ہو، اگر ایسی عورتیں اپنی جو اوپر کی جو چادر ہے، جو ان کا لباس ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو اوپر کی چادر جس کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہو، سنبھالنے میں مشکل ہو، ایسی چادر وہ اگر اتار کر رکھ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو ان کا اوریجنل لباس ہے وہ تو وہ پہنی رہیں گی. یہاں پر لباس کی بات نہیں آ رہی ہے، یہاں پر جو لباس کو چھپانے کے لیے، زینت کو چھپانے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہی ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نور میں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے محرم کے سامنے ہمارا خمار، اور تیسرا ہوتا ہے جلباب جو غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے پہنی جاتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں، اور جب ہم یہ تین چیزوں کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے کنفیوز ہوتے ہیں. اب یہاں پر تو بوڑھی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں اور اپنے انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے چادر سنبھالنا مشکل ہو رہی ہو تو وہ چادر اتار کر رکھنے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان سے ہی اپنا دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا، چادر تو دور کی بات ہے، دوپٹہ ہی نہیں سنبھالا جاتا. کیا آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے بتائیں، کس طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. یعنی حالات دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، اور اپنے ہی آپ پر کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ شاید ہماری کوتاہی ہے کہ جیسے ہم نے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا وہ طریقے سے ہم کام نہیں کر پا رہے، یا ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے شاید، یا ہماری وہ تڑپ یا ہماری محنت اور کوشش اس حد تک نہیں پہنچی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اس کے مخاطب ہیں. یعنی اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ اچھا جو فلاں فیملی ہے اس کے لیے یہ احکامات ہیں، فلاں فیملی کے لیے نہیں ہے. نہیں، پورے مسلمان گھرانے اس میں آ جاتے ہیں، پورے مسلمان گھرانے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جن کا نام مسلمان ہے. تو اگر نام مسلمان ہے تو ان کو اپنے عمل سے بھی ثبوت دینا ہوگا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. اور اسی لیے تو آپ دیکھیں نا دوپٹہ، یعنی آج یہ تو بوڑھی عورتوں کی بات کی گئی ہے، اور وہ بھی انتہائی بوڑھی عورتیں جن سے کچھ سنبھالا نہ جا رہا ہو. تو آج تو دوپٹہ ہی ٹکا نہیں ہوتا ہے صحیح سے. اور اسی بنا پر پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ شرم و حیا کا منظر سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، بہویں، بیٹیاں بڑوں کے سامنے، اپنے دادا نانا کے سامنے، اپنے والد کے سامنے کھلے سر آنا پسند نہیں کرتی تھی، اس کو ایک بے ادبی سمجھا جاتا تھا. یہ بات نہیں، اب یہ مت کہیے گا کہ میں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ سر پر دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ادب، ایک تہذیب نظر آتی ہے اس سے نا، جو ایک تو ریسپیکٹ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو اب کندھے پر دوپٹہ پڑا ہو یا گلے میں دوپٹہ رسی کو بل دے کر ڈال دیا گیا ہو، وہ اور ایک باقاعدہ اچھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھی ہوئی لڑکی یا کوئی بھی خاتون ہے، عزت کس کو کی جاتی ہے، احترام سے کس کو دیکھا جاتا ہے. تو سر پر دوپٹہ اوڑھنا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھیں، کہ واش روم میں بھی جا رہے تھے دوپٹہ سر پر اوڑھے رکھیں. لیکن بڑوں کے سامنے آنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے کہ کس کے سامنے کیسے آنا ہے. تو اب تو وہ آنچل رہا ہی نہیں، اب تو دوپٹے خود اتنے پتلے آ رہے ہیں کہ سر پر اوڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا اس کا، اتنے پتلے دوپٹے کہ آپ نے کون سے کلر کی پن لگائی اپنے بالوں میں وہ تک نظر آ جاتا ہے، اور وہ اتنے پھسلنے والے دوپٹے ہیں کہ وہ سر پر تو کم رہتے ہیں وہ پیچھے زیادہ گر جاتے ہیں، یعنی بہت ہی عجیب حال ہو گیا ہم سب کا، بالکل ہی سمجھے اقدار ہی چینج ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو لوگوں نے اس پر الگ الگ اشعار بھی کہے ہیں نا، دکھ اور افسوس کے ساتھ، کہ جس کے آنچل سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس کی عفت کی مہو مہر قسم کھاتے تھے، اسی آنچل کے ہوئے ہیں کئی ٹکڑے افسوس، اس میں چھپتے نہیں اب چاند سے مکھڑے افسوس، اسی آنچل کو کہا جاتا ہے جاں کا جنجال، جس کے سر پر ہو اسے کہتے ہیں تاریک خیال، جن کو پردے میں چھپانا تھا حیا کا مقصود، سر بازار برہنا ہوا اب ان کا وجود، یہ ہماری نئی تہذیب کی گلکاری ہے، اپنے اسلاف کی تہذیب سے غداری ہے، بات یہ کہنے کی تھی اس لیے کہہ دی میں نے، جو ضیاء حق کی میرے پاس تھی دے دی میں نے۔ واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں جو ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں کیسے وہ ان کے آنچل، یعنی بعض اشعار میں تو یہ تک کہا جاتا نا کہ ان کے دامن پہ فرشتے نماز پڑھتے تھے، یعنی اتنے پاکیزہ وہ آنچل ہوتے تھے یا ایسے وہ پاکیزہ آنچل تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی ایسی اس زمانے کی نیک بیویاں ایسی تھیں، اور ایک واقعی میں وہ ایک اچھا ماحول تھا، ٹھیک ہے دین کا علم زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن شرم و حیا تھی، اتنا معلوم تھا کہ پردہ کرنا ہے، گوشہ بھی پہلے کہا جاتا تھا، اور بہت اچھا ماحول تھا، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں نہیں تھیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف برائیاں عام نظر آتی ہیں، تو یہاں پر چادر اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ چادر وہ خواتین اتاریں جن کو نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، ورنہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس عورت میں ذرا سی بھی زینت کی خواہش ہوئی اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو آج یہ جو حال ہو گیا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، ریزن کیا ہے؟ یہ ہم بڑوں کا قصور ہے نا کہ ہم نے اپنے آنے والوں کو وہ تعلیم نہیں دی، یعنی ہم اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بیٹا دوپٹہ صحیح سے لو، بیٹا ایسا کرو، ان کے سامنے نہ جاؤ، ان کے سامنے نہ جاؤ، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچے ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں۔ آپ نے بچپن سے وہ تعلیم دی نہیں نا، بچپن سے اگر آپ ذہن میں یہ بات گھسا دیتے کہ کیسے رہنا ہے اس کو بڑوں کے سامنے، باہر کیسے نکلنا ہے، گھر کے کیا آداب ہیں، باہر کے کیا آداب ہیں، تو اب بڑے ہونے کے بعد کہہ کر کیا فائدہ، شکایت کر کے کیا فائدہ، ہم نے تو خود ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، ہم نے خود چراغوں کو ہوا کے رخ پہ رکھ دیا، پھر اگر وہ بجھتے ہیں تو پھر ہم شکایت کس سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے خود رکھے تھے وہ۔ تو اگر بچپن سے ہم نے تعلیم ہی نہیں دی، اور اگر اب بچیاں نہیں وہ کر پاتی ہیں، تو بچیوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو بہرحال یہ بہت آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم بچپن سے بچیوں کو تعلیم دے، شرم و حیا کی تعلیم۔ وہ علامہ اقبال نے شکایت کی تھی نا کہ رسوا کی اس دور کو جلوت کی حوث نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر، کہ جب کچھ زیادہ ہی حد سے اونچی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، کچھ زیادہ ہی انسان اڑنے کی کوشش کرتا ہے جتنی کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، سب اقدار بدل جاتے ہیں، سارے جو اصول ہیں، تہذیب ہے، وہ سب بدل جاتی ہے۔ تو اسلامی تہذیب کو بھی آج کس نے بدل دیا، آج اسلامی تہذیب کی جگہ کس نے لے لی، مغربی تہذیب نے۔ آج آزادی کو، فیشن کو بولڈنیس کی علامت سمجھا جاتا ہے، بولڈ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پردہ کرنے والوں کو تاریخ خیال سمجھا جاتا ہے، چادر لینے والوں کو، برقع پہننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوں سے لوگ ہیں، یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک اور بھی نعرہ دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تو دیکھا جائے تو جو بہت سارے ملک بنے ہیں اسلام کے نام پر ملک بنے، 50 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں تو پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب سے پہلی جو چیز وہاں سے ہٹی وہ پردہ ہٹا، تو وہ پردہ ہٹانے کے بعد کون سی ترقی کر لی ہے وہ ملک نے؟ اور سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی ہے، ہر قسم کی فیسلٹیز ہے، اور یہاں تو 100% پردہ ہے، تو کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا؟ تو یہ ہماری خود کی سوچ ہے، جھوٹی ہم نے جھوٹی تسلیاں ہیں جو ہم اپنے دل کو دیتے رہتے ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ مائیں اگر اچھی ہوں گی تو بچیاں بھی اچھی نکلیں گی۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ اگر اچھی مائیں ہوں گی، شروع سے پردے کا ماحول ہوگا، تو نئی آنے والی جنریشن بھی ویسی ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی چادریں اگر اتار رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ خود بتائیے کہ اس کا مطلب کہ جو بڑی عمر کی عورتیں نہیں ہیں ان سے پھر کیا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ ایسی چادریں لے کر رہیں جن سے ان کی زینت، ان کی آرائش، ان کا حسن و جمال چھپ جائے. تو جو قواعد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قواعد من النسائی کے الفاظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں، یعنی عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، یعنی اس عمر میں پہنچ جانا عورت کا کہ جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے، یا اس کی اپنی خواہشات مر چکی ہوں، یا اس کو دیکھ کر مردوں میں کوئی ایسے صنفی جذبات پیدا نہ ہوں. تو لفظ قواعد قاعدہ اور قیدہ دونوں کی جمع ہے. قاعدہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بنیاد، اور قواعد یعنی بنیادیں، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور قعد کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، بیٹھ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، اور کسی کام کے لیے تیار ہو بیٹھنا بھی ہے. تو ایسی عورتیں جو ازدواجی زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں، یعنی سنیاس کو پہنچ چکی ہوں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی ہوں، تو ایسی عورتیں اس میں شامل ہیں کہ جو بالکل ہی جن کو کوئی قسم کی ضروریات یا حاجات نہ ہوں. اب یہاں پر ثیابہن کا لفظ ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. تو کپڑے اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدن کے پورے کپڑے اتار دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی حجاب کی جو پابندیاں ہیں وہ ان سے اٹھ گئی ہیں، لیکن جو ستر کی پابندیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. اور ستر اور حجاب میں فرق یہ کہ ستر ان اعضاء کو ڈھانپ رکھنے کا نام ہے جن کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. اور پیچھے ہم ستر کا پڑھ چکے ہیں کہ ستر مرد کا مرد سے کیا ہے، مرد کا عورت اور عورت کا مرد سے کیا ہے. عورت کا مقام ستر اس کا سارا جسم ہے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے، اور مرد اپنے مقامات ستر اپنی بیوی کے سوائے کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، اور نہ ہی عورت اپنے ستر کے مقامات اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے کھول سکتی ہے. ہاں صرف گنجائش ہے تو اتنی ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے اگر کسی ضرورت کے تحت کچھ تھوڑا بہت حصہ کھولنا پڑے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فرش دھوتے ہوئے پائچے اوپر اٹھا لینا یا آستینوں کا اوپر چڑھا لینا کام کرتے ہوئے کچن میں، اس کے علاوہ نہیں. اب بوڑھی عورتوں کو جو رخصت دی گئی ہے تو وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ اگر وہ اوپر کا جو کپڑا یعنی جو چادر اتار کر رکھتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کا دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا. یہاں پر دراصل وہ بڑی چادر کی بات کی گئی ہے جنہیں اوڑھ کر عورتیں باہر نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے پورا لباس جو زینت ہے وہ سب کور ہو جائے. اور یہ رخصت بھی اس وقت دی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے سنگھار وغیرہ کرنا چھوڑ دیا ہو، یعنی ان کو زیب و زینت کی کوئی خواہش نہ ہو، اس صورت میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے. ادروائز کہا کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں آخر میں یہی ان کو تاکید ہے کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، تاہم پھر بھی وہ حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے. پھر وہی افسوس ہوتا ہے اور وہی دکھ ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاملہ یہ کہ بوڑھے، یعنی ہمارے یہاں پر اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ تو سر پر دوپٹہ اوڑھے بھی رہیں گی گھر میں، باہر نکلیں گی تو بھی چادر اوڑھیں گی، برقع پہنے رہیں گی، لیکن جو ساتھ میں ان کی نوجوان لڑکیاں ہیں وہ کھلی گھومتی ہیں. اور آج کل سارے ٹی وی ڈراموں میں اس میں بھی اگر مسلمان گھرانوں کا کردار بتایا جا رہا ہے تو جو ایجڈ عورتیں ہیں یہ جو کام کرنے والیاں ہیں ان کو تو سر پر دوپٹہ بتایا جائے گا، لیکن جو لڑکیاں ہیں نوجوان لڑکیاں ان کو کھلے گھومتے ہوئے بتایا جائے گا. یعنی کلچر ہی یہ لیا جا رہا ہے آج معاشرے کو، تہذیبی یہ یعنی تہذیب کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے، یہ تہذیب نئی لائی جا رہی ہے. یعنی وہ ایک عجیب سا ہمارا حال ہو گیا، جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ جھانک سکتے نہیں گریبانوں میں، نظر رکھتے ہیں ستاروں پر، قوم کی بیٹیاں پھریں اوریاں اور ریشمی چادریں مزاروں پر. سمجھے آپ لوگ کہ اپنے گریبانوں میں تو نہیں جھانک سکتے، اتنی نزدیک کی چیز نظر نہیں آتی، اور نظر آسمانوں پر رکھ رہے ہیں، ستاروں تک جانے کی سوچ رہے ہیں، یعنی ترقی اتنی آگے کرنا چاہ رہے ہیں. اور قوم کی بیٹیاں پھریں اوریاں، برہنا نسر نظر آتی، برہنا گھومتی پھرتی ہے، کوئی چادر نہ دوپٹہ، اور ریشمی چادریں مزاروں پر، جو مردہ لوگ ہیں ان کو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ریشمی چادریں، نئے نئے ریشمی چادروں سے ڈھانکا جا رہا ہے ان کی قبروں کو. تو افسوس نہیں ہے ہمارے حال پر؟ آپ بتائیے کتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے والا معاملہ ہے. پھر آج ہماری ساری جو شاعری ہے اور جو ایک کہنا چاہیے نا جو ایک ماحول بن گیا ہے سیریل میں، ڈراموں میں، فلموں میں، کہ ہر جو شعر ہے یا ہر جو سانگ ہے وہ صرف اسی پر مبنی ہے کہ کس طرح سے عورتیں مزید آزاد ہو سکتی ہیں، کس طرح سے، یعنی شاعری میں بھی شاعروں کا بس یہی حال ہے کہ وہ چاند سا چہرہ اور اسی کی باتیں ہیں بس. تو کیا حال ہوگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شاعروں کو اس شہر سے باہر نکال دیا تھا جو اس طرح کی شاعری کرتے تھے جس کی وجہ سے جذبات برافروختہ ہوتے ہوں. اس لیے کس نے شکایت کی ہے شاعروں سے کہ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. یعنی جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے روح کی تربیت ہو، وہ باتیں تو نہیں سامنے لے کر آتے، وہ باتیں اشعاروں میں نہیں ہوتی ہیں. اور جو اچھی اچھی باتیں، بلند باتیں، اس کو چھپا جاتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو روح کو سلا دیں اور بدن کو بیدار کریں. ہند کے شاعر و صورتگر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر ہے عورت سوار. تغفر اللہ. تو یہی تو یعنی آج کل کی شاعری کا ٹاپک بھی عورت ہے. آج کل کے ایڈورٹائزمنٹ میں آپ دیکھ لیں، اس میں بھی عورت ہے. جہاں عورت کی نہیں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی عورت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا، 50% آبادی کو اگر آپ نے گھروں میں بند کر دیا تو ملک کی ترقی کیسے ہوگی؟ تو کیا آج ہمارے ملک کے سارے مرد روزگار سے ہو گئے ہیں، لگ گئے ہیں کہ عورت کو روزگار کے لیے باہر نکالا جائے؟ اگر سارے مردوں کو جاب لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر عورتوں کو جاب کی ضرورت ہے. آج تو ہمارے مرد بیکار ہیں نا. کتنے لوگ ہیں جو جاب پر نہیں ہیں، جن کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، جن کو بہت زیادہ. اور پھر عورتوں کی سیٹس بھری جا رہی ہیں یا ان کے لیے سیٹس فراہم کی جا رہی ہیں کہ اتنے پرسنٹ عورتیں، اتنے پرسنٹ مرد. عجیب ہی معاملہ ہو گیا پوری دنیا کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم کو صحیح ہدایت دے، صحیح توفیق دے. عورت کی اصل ذمہ داری، ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو منع نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، لیکن اس کی نماز اس کے صحن میں، یعنی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ صحن میں، صحن سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے میں، اور کمرے میں بھی پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کونے میں. کیونکہ عورت جتنا چھپی رہے گی اتنا زیادہ اچھا ہے، جتنا اس کو ظاہر کیا جائے گا اتنا ہی بے راہ روی پیدا ہوگی. آج کوئی ادارہ بغیر عورتوں کے نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، عورتیں جو ان کو اگر لگتا ہے کہ جو عورتیں کر سکتی ہیں اچھے سے، جیسے ٹیچنگ وغیرہ ہے جس میں بے پردگی کے ہونے کے کم سے کم چانسز ہیں یا نہیں ہیں، اگر پورے، اگر ہم مکمل دیکھیں کہ مکمل طور پر خواتین یا لیڈیز یا لڑکیاں ہی ہیں اگر جہاں پڑھنے والی اور پڑھانے والی بھی، تو الحمدللہ اس فیلڈ میں جائیں خواتین، ضرورت ہے خواتین کی. دینی ادارے ہم کھولیں اور دینی اداروں میں خواتین، لڑکیاں کو خواتین پڑھائیں، کتنی ضرورت ہے اس بات کی. کہ ضروری ہے کہ آفس میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کام کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں اور عورتوں کو. اور اگر عورتیں کام کرنا بھی چاہتی ہیں، اتنا ہی جاب کا اور پیسے کمانے کا شوق ہے، تو اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں کھولے نا. گھروں میں بھی کر سکتی ہیں خواتین. امہات المومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کی دباغت کا کام کیا کرتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے مشہور اور مالدار بزنس وومین تھی ماشاء اللہ. تو ان لوگوں نے بزنس کیا، لیکن اس طرح سے گھروں سے نکل کر بے پردہ ہو کر تو نہیں کیا، اپنی حدود میں رہتے ہوئے کریں. کیا ضروری ہے کہ وہیں جایا جائے جاب کرنے کے لیے جہاں پر سارے مرد حضرات ہوں، جہاں بے پردگی کے چانسز ہوں؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے. اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم کو ایک ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے اور جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہم کو، وہ کیا ہے کہ نہیں، مرد کے شانہ بشانہ چلو، مرد میں مرد کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو تم ترقی کرو گے. تو یہ ترقی نہیں، دراصل یہ تو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، ہمارے ذہنوں میں وہ وسعت پیدا کرنی ہوگی. اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے، اسلامی سوسائٹی جو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اسلامی سوسائٹی کو مزید نکھارنے کے لیے، اصل ذہنی ترقی تو یہ ہے. ادروائز اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، وہ سب فرسودہ خیالات، جہالت اور تنزلی ہے، سمجھیں. اور اصل ترقی اسلام میں ہے، اسلام کے احکامات میں مضمر ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پھر بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی کوئی کس مقصد کے تحت اپنا ابایا، اپنی چادر اتار کر رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے. اور بہتر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ حیاداری برتیں. تو زینت کے ساتھ یہاں پر جو تبرج کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں، اپنی وہ چادر اتارے، غیر متبرجات بھی زینہ. تو تبرج کا لفظ اور زینہ کا لفظ دونوں آئے ہیں. تو زینت کے ساتھ تبرج کرنے والی نہ ہوں. اور تبرج کے معنی آگے ویسے ہم پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا اور یہاں دیکھ لیتے ہیں. اظہار اور نمائش کے ہوتے ہیں تبرج کے معنی. کسی بھی چیز کے ابھار کو تبرج کہا جاتا ہے، جو نمایاں ہو کر سامنے آنا. بارج اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو. اور اسی معنی میں عورت کے لیے لفظ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی آرائش کا اظہار کرے. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ چادر اتار دینے کی اجازت ان بوڑھی عورتوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر خود بن ٹھن کر سنورنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور جن کے صنفی جذبات سرد پڑ چکے ہوں. لیکن اگر کسی کے دل میں خواہش ہے زینت کی تو پھر وہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہماری 60 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت سورہ نور نازل کی اللہ کرے کہ وہی مقصد ہمارے سامنے ہوں اور ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے بنیں. صرف اس کی بہترین تفسیر ترجمہ ہی کرنے والے نہ بنیں بلکہ اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے والے بنیں اور ہمارے اندر ایک عزم ہو کہ ہم پورے معاشرے میں اسلامی تہذیب کو عام کرنے والے اس کو نافذ کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.